بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 17 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی فلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 17 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 177. آج اس واقعے کو 23 برس گزر چکے ہیں. میرے خیال میں اس کو میں یاد بھی نہیں ہوں گا. مسلم ایڈ کے ساتھ میرے منصوبے سن 1992 میں اس وقت اختتام کو پہنچے جب میں نے کراچی سے ہجرت کر کے راولپنڈی میں سکونت اختیار کی. اس وقت تک افغان جہاد اختتام کو پہنچ چکا تھا. ایک مجاہدین حکومت بن چکی تھی اور ملک میں اقتدار کے لیے خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا تھا. مسلم ایڈ نے بھی شاید اسی دور میں یہاں اپنے منصوبے ختم کر دیے کیونکہ پوری دنیا سے افغانستان کے لیے آنے والی امداد بھی تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی. اور ساتھ ہی مسلم دنیا میں دیگر مقامات پر کئی ایسے سلگتے مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ جو مسلم ایڈ کی توجہ کے زیادہ مستحق تھے. میری اس کے بعد سے ڈاکٹر سلیم سے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مجھے یہ علم ہوا ہے کہ وہ اب بھی اپنے خاندان کے ساتھ پشاور میں مقیم ہیں اور بخیر و عافیت ہیں. اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی دور میں میری ملاقات ایئر کموڈور ریٹائرڈ ایم ایم عالم صاحب سے دوبارہ کراچی میں ہوئی. وہ ایک قومی تاریخ ساز شخصیت اور ایک جنگی ہیرو اور سن 1965 کی جنگ کے یکتا ہوا باز تھے کہ جنہوں نے اپنی بہادری اور جرات کے اعتراف میں دو مرتبہ عسکری اعزازات سے نوازا گیا. وہ فضائی جنگ کی تاریخ کے واحد ہوا باز ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی فضائی مورخے کے دوران دشمن کے 5 جنگجو طیارے مار گرائے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو نصابی کتب میں ان کی بہادری کے واقعات پڑھتے تھے، لیکن بعد میں مفاد پرستوں نے ان کا ذکر کتابوں سے غائب کروا دیا. آج ہمارے بچے ان کے نام اور قوم کے لیے ان کی عظیم خدمات سے واقف ہی نہیں. عالم صاحب سے میری جان پہچان سن 1968 سے تھی کہ جب وہ جنگ کے بعد پاکستان ایئر فورس بیس سرگودا میں تعینات تھے اور میرے والد بھی فضائی دفاع کی رجمنٹ میں توپ خانے کے افسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے. میری عمر اس وقت صرف 4 برس تھی اور میں اکثر اپنے والد کے ساتھ عالم صاحب کی سرکاری قیامگاہ میں جاتا کہ جہاں میری توازو ٹھنڈی بوتل سے کی جاتی. اس زمانے میں میرے والد نے ایک نئی نیلے رنگ کی مزدا 1500 گاڑی خریدی تھی اور اسے لے کر پاک فضائیہ کے بیس میں گھومنا ہمارے لیے ایک پرجوش تفریح کا باعث ہوتا کہ جس کے دوران اکثر عالم صاحب کے کمرے پر رک کر اپنے حصے کی سوڈا واٹر کی بوتل پینا میرا معمول تھا. مجھے اب بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہوا بازی کے لباس میں ملبوس بیٹھے ہوتے اور ان کے سینے اور بازو پر پاک فضائیہ کے نشان نظر آ رہے ہوتے. وہ دن میری پرجوش یادوں میں آج بھی نقش ہے کہ جب میں نے ان سے ان کے لڑاکا طیارے کی چابی مانگی اور انہوں نے مجھے ایک بڑی سی چابی دکھا دی جو کہ شاید ان کے کمرے کے دروازے کی تھی، لیکن میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ یہ چابی ان کے F-86 سیبر طیارے کی ہے. صفحہ نمبر 168 پر اوپر ایک تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ بیرونی ذرائع سے لی گئی تصویر. اس میں ایم ایم عالم صاحب کی ان کے یونیفارم ایئر فورس کی تصویر ہے. اس کے بعد کئی ایئر فورس افسران نے نیلے رنگ کی مزدا 1500 گاڑیاں خرید لیں اور ہمارے خاندان میں یہ لطیفہ بن گیا کہ انہوں نے یہ گاڑیاں اس لیے خریدی تھی کہ ایئر فورس کے افسران اس بات سے جلتے تھے کہ ایک توپ خانے کے افسر کے پاس ان سے بہتر گاڑی تھی. یہ گاڑی آج تک ہمارے خاندان کا حصہ ہے. ایک 23 سالہ خاندانی خزانہ جس کے ساتھ کئی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ آج میرا بیٹا بھی اس شاندار گاڑی پر قبضہ جمانے کو بے چین ہے، لیکن اس کے دادا جان اس یادگار کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ سن 1987 کی بات ہے کہ جب سرگودا میں بچھڑنے کے 20 برس بعد عالم صاحب میں اور نیلی مزدہ گاڑی ایک مرتبہ پھر کراچی میں اکٹھے ہوئے۔ وہ فضائیہ سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ گوشہ تنہائی میں ایک پرسکون درویشانہ زندگی گزار رہے تھے۔ میں ایک تجربہ کار افغان مجاہد بن چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح وفادار مزدہ شہر میں دوران مشن میرا ساتھ دے رہی تھی۔ عالم صاحب دیوانگی کی حد تک فضائیہ سے عشق کرتے تھے اور اسی باعث انہوں نے کبھی شادی نہ کی، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ تر وقت کتابوں کے ساتھ اور جائے نماز پر گزرتا تھا۔ ان کا جھکاؤ تصوف کی طرف تھا اور وہ رومانی حد تک پرجوش اور غیور انسان تھے۔ افغان جہاد کے ساتھ ان کی وابستگی والہانہ اور محبت جنون کی حد تک تھا۔ ان کے دل میں واجی پنشیر کے شیر اور شہر افاق کمانڈر احمد شاہ مسعود کے لیے خاص جگہ تھی، وہ کہ اب تک عالم صاحب کی ان سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ ہم نے اکٹھے شہر بھر کا دورہ کرتے ہوئے درجنوں جہاد کانفرنسیں منعقد کروائیں کہ جہاں وہ اپنی جذباتی اور پرجوش خطابات سے نوجوانوں کے دلوں میں افغان جہاد کا جذبہ اجاگر کرتے۔ عالم صاحب ایک جذباتی فقر غیور کے حامل مرد آزاد تھے کہ جو اپنے نقطہ نظر سے ایسے بے لاگ انداز میں بیان کرتے کہ سننے والوں کو ہلا کے رکھ دیتے۔ ان کے حکمتیار کے بارے میں خیالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے جماعت اسلامی اکثر انہیں فاصلے پر ہی رکھتی تھی۔ صفحہ نمبر 179۔ اس زمانے میں ایم کیو ایم شہر میں ایک دہشت گرد قوت کے طور پر سامنے آ رہی تھی، مگر عالم صاحب بھی ہر جہاد کانفرنس میں بے خوف ہو کر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے، چاہے وہ کانفرنس ایم کیو ایم کے مضبوط گڑھ میں ہی کیوں نہ ہو رہی ہوتی۔ این ای ڈی یونیورسٹی میں ہونے والے ایک ایسے ہی سیمینار میں عالم صاحب نے اشتراکیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ جس سے اے این پی کے چند حامی اتنا بھڑکے کہ ہماری ان سے ایک چھوٹی سی جھڑپ بھی ہو گئی۔ عالم صاحب کی پاکستان اور جہاد سے بے لوس اور مخلصانہ وابستگی کی وجہ سے میں ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی تہی دل سے عزت کرتا ہوں۔ سر 1989 میں عمر کی زیادتی کے باوجود وہ ایک لمبی مشکل پیدل مسافت طے کرتے ہوئے شمالی افغانستان پہنچے اور جنگ کے میدانوں سے گزر کر احمد شاہ مسعود سے ملاقات کی، اور پھر انتہائی نامساعد حالات میں وہاں پورا ایک سال گزارا کہ جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس وقت پاکستان بھر میں میرے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ عالم صاحب کہاں ہیں۔ سن 1990 میں میں نے بھی شمالی افغانستان کا سفر کیا کہ جس کا مقصد احمد شاہ مسعود سے ملاقات کرنا اور عالم صاحب کو تلاش کر کے پاکستان واپس لانا تھا۔ مجھے دونوں مقاصد میں کامیابی نصیب ہوئی، لیکن یہ ایک الگ دلچسپ کہانی ہے کہ جس کا ذکر آئندہ ابواب میں کیا جائے گا۔ فی الحال ہم دونوں کراچی میں تھے اور قومی و عوامی سطح پر افغان جہاد اور اس کے مقصد کے متعلق آگہی پیدا کرنے کے لیے آرا سازی کی ایک بے لاگ جوابی جنگ لڑ رہے تھے۔ جب افغان جہاد اپنے اختتام کو پہنچا اور میں نے سن 1996 میں کراچی سے ہجرت کی تو عالم صاحب بھی گوشہ نشینی میں چلے گئے اور معاشرے سے لا تعلق ہو گئے۔ سن 1995 میں میری ان سے آخری اور مختصر سی ملاقات راول پنڈی میں ہوئی، تاہم میں نے سنا ہے کہ وہ کبھی کبھار کراچی اور راول پنڈی کے درمیان سفر کرتے ہیں اور ان کا اکثر فضائیہ کے مہمان خانوں اور اپنے عزیز و قارب کے گھروں میں ہوتا ہے۔ اللہ انہیں صحت دے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ وہ ایک قومی خزانہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عاجز و انکسار لیکن دلیر اور پرجوش شخصیت بھی ہیں کہ جن کے دل میں ایک مجاہد کا جذبہ زندہ ہے۔ जिसने आसमानों पर भी अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और अफगान जिहाद पाकिस्तान के साथ भी अपनी वफादारी निभाई। आलम साहब, अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों में रखे, आमीन। एक छोटी सी तस्वीर में आलम साहब की तस्वीर है जिसके नीचे लिखा हुआ है कि कराची MM आलम साहब अपने आखिरी आयाम में। सफा नंबर 180। सफा नंबर 180 में आलम साहब की एक तस्वीर है जो सोफे पर बैठे एक फोन सुनने में मसरूफ हैं और नीचे लिखा है कि सन 2012 MM आलम साहब अपनी अलालत के दौरान मुसन्निफ से आखिरी मरतबा फोन पर गुफ्तगू करते हुए कि जब उन्हें इस किताब का आखिरी अंग्रेजी नुस्खा तोहफे पेश किया गया था, किताब उनके साथ रखी हुई नजर आ रही है। नोट, सन 2012 में इस किताब के आखिरी अंग्रेजी एडिशन की इशाअत के बाद आलम साहब ने से मैंने आखिरी मरतबा टेलीफोन पर उस वक्त बात की जब मैंने उन्हें ये किताब तोहफतन भिजवाई। इस किताब को पाकर आलम साहब बेइंतहा खुश हुए और दुआ खैर की। मुझे जाती तौर पर इस बात की खुशी है कि आलम साहब ने न सिर्फ इस किताब के अंग्रेजी एडिशन को देखा बल्कि पसंद भी फरमाया और मुझे उसको उर्दू में तर्जुमा करने का हुक्म भी दिया। उस वक्त आप कराची में नेवी के अस्पताल में जेरे इलाज थे। उनकी तबीयत की नासाजी के बायस में भी उनसे दोबारा बात न हो सकी। 18 मार्च सन 2013 को तवील अलालत के बाद आलम साहब का कराची में इंतकाल हो गया और अब आप पाक फजाइया के मसरूर बेस में महवे ख्वाब हैं। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुभानो ताला आलम साहब की मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस मुजाहिद की तरफ से मुसन्निफ को दिए गए आखिरी हुक्म की तामील भी हो चुकी है। नीचे एक छोटी सी तस्वीर में आलम साहब को आखिरी आयाम की तरफ लिया जा रहा है और नेवी के अफसरान सलामी के साथ उनको ले जा रहे हैं और लिखा हुआ है कि बैरूनी जराए से ली गई तस्वीर शाहीने पाकिस्तान अपनी आखिरी परवाज की जानिब। सफा नंबर 181। वसीतर तनाजुर में सन 1987 तक अफगानिस्तान में होने वाली जंग बड़ी हद तक मुजाहिदीन के हक में फैसला कुन मोड़ ले चुकी थी। रूसी अफवाज सन 1986 तक अपनी फजाई कुवत पर बहुत ज्यादा इनसार करती रहीं और जब उन्होंने नए बख्तर बंद चादरों से महफूज बम्बार और गनशिप हेलीकॉप्टर मुतारफ करवाए तो मुजाहिदीन के कदम उखड़ने लगे क्योंकि उन्हें मुजाहिदीन की रिवायती 14.5 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर धाने की तैयारा शिकन तोपों से गिराना मुमकिन नहीं था। लेकिन सन 1986 में मुजाहिदीन के हाथ कुछ ऐसे हल्के जंगी हथियार लगे कि जिन्होंने तजवीराती लिहाज से जंग का नक्शा ही बदल डाला। पहली मरतबा जमीन से फजा में मार करने वाले स्टिंगर मिसाइल इस्तेमाल में लाए गए कि जिन्होंने रूसी अफवाज की फजाई बर्तरी को खत्म कर दिया और अब मुजाहिदीन सोवियत तैयारों से बेखौफ होकर दुश्मन की चौकियों और काफिलों पर और ज्यादा शदीद और मौलिक हमले करने लगे। टैंक शिकन रॉकेट मिलान भी मुजाहिदीन के असलाखाने में शामिल हुए कि जो नए रूसी बख्तर बन टैंकों के साथ तबाहकुन साबित हुए कि जिन्हें मुजाहिदीन के रिवायती टैंक शिकन हथियार RPG रॉकेट से तबाह नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा जमीन से जमीन पर मार करने वाले सकर 20 नामी रॉकेट भी मुजाहिदीन के तोपखाने का हिस्सा बन गए जो 107 मिलीमीटर के BM 12 रॉकेटों से ज्यादा मौलिक और दूर तक मार करने वाले हथियार थे। सकर 20 रॉकेट तकरीबन 2 गज लंबा और 30 किलोमीटर तक मार करने के काबिल थे और कसीर धानों वाले रॉकेट लॉन्चर से चलाए जाने पर सौंग रपा गज तक के इलाके पर तबाही मचा सकता था। سن 1987 تک مجاہدین ان ہتھیاروں کو تباہ کن انداز میں استعمال کرنے لگے اور انہوں نے صحیح معنوں میں روسی فوجی طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ آنے والے برسوں میں نے خود ان ہتھیاروں کی خوفناک تباہی پھیلانے کی صلاحیت اور روسی فضائیہ اور بختر بن یونٹوں پر ان کے خوف اور نفسیاتی اثرات کو بھی دیکھا کہ جس نے افغانستان میں روسی جنگی حکمت عملی کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ روسی ہوا باز میدانی جنگ میں پرواز کرتے ہوئے سخت دہشت زدہ ہوتے اور انہیں مجبوراً ایسا کرنا بھی پڑتا کہ وہ انتہائی اونچی پرواز کرتے کہ جو مجاہدین کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ ثابت نہ ہوتی۔ اسٹنگر میزائلوں سے مسلح مجاہدین اب کشادہ میدانوں میں جا کر بھی بے خوفی کے ساتھ روسی فوجی قافلوں کو نشانہ بناتے اور ان کے نئے میلان پر میزائل دشمن کی بختر بن گاڑیوں کے پرخچے اڑا دیتے۔ اب اشتراکی حکومت کے زیر تسلط شہروں اور چھاؤنیوں کو بھی روسیوں کی جوابی بمباری کے خطرات کے بغیر محفوظ فاصلے سے نشانہ بنانا آسان ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سن 1987 میں افغان جنگ اور روسی جارحیت کے لیے فیصلہ کن سال ثابت ہوا۔ میدان جنگ میں اپنی برتری کھو دینے کے بعد روسیوں نے امریکیوں سے بات چیت کا آغاز کر دیا تاکہ افغانستان سے محفوظ انخلا کی کوئی حکمت عملی ترتیب دی جا سکے۔ 300 سال میں پہلی مرتبہ روسی ریچھ کسی ایسے ملک سے فرار اختیار کر رہا تھا کہ جہاں اس نے قبضے کی نیت سے اپنے پنجے گاڑے تھے۔ صفحہ نمبر 182 پر پانچ چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں، جس میں سب سے پہلی تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ دور تک مار کرنے والے سکر 20 راکٹ۔ نیچے دوسری تصویر میں میلان بکر شکن راکٹ افغان مجاہدین کے زیر استعمال۔ نمبر تیسری تصویر میں سٹنگر ہلکا ہتھیار بھاری نتائج۔ چوتھی تصویر میں میلان بختر شکن راکٹ کا ایک شکار۔ نمبر پانچویں تصویر میں میدان جنگ کے تمغے ایک تباہ شدہ روسی ہیلی کاپٹر۔ صفحہ نمبر 183 پاکستان میں جنرل ضیاء الحق ملک کے صدر تھے جبکہ جنیجو ان کے وزیر اعظم۔ سوویت یونین اور امریکہ نے افغان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ ایک مرتبہ جب امریکیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اب روسی خطے سے نکل جائیں گے تو انہوں نے خود کو جنرل ضیاء الحق سے علیحدہ کرتے ہوئے سیاسی طور پر کمزور وزیر اعظم جنیجو سے روابط بڑھانا شروع کر دیے۔ جنرل ضیاء روس کے انخلا کے بعد اقتدار افغان مجاہدین کو سونپنے کے حوالے سے عالمی سطح پر ایک مصدقہ معاہدے کے خواہان تھے، جبکہ امریکہ اور سوویت یونین کا ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ روسیوں کی شکست اور افغانستان سے ان کی پسپائی کے بعد امریکہ افغانستان میں اس کی جگہ ایک مضبوط اسلامی حکومت کے قیام کے حق میں نہیں تھا۔ امریکہ پاکستان اور افغانستان کو تو مذاکرات میں شامل رکھنا چاہتا تھا، لیکن افغان مجاہدین کو بات چیت کے سارے عمل سے ہی باہر کر دیا گیا۔ اس بات چیت کو بعد میں جنیوا مذاکرات کا نام دیا گیا۔ امریکیوں نے پاکستان کے کمزور وزیر اعظم پر بھرپور سرمایہ کاری کی اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ضروریات اور مفادات کو خاطر میں لائے بغیر امریکہ اور روس کی تمام متفقہ سفارشات کو مان لیں۔ نتیجتاً جنرل ضیاء اور جنیجو کے درمیان شدید اختلافات سامنے آ گئے۔ جنرل ضیاء افغان مجاہدین کی ایک نمائندہ حکومت کے قیام کے ذریعے پوری جنگ کے ایک پرامن اختتام کے خواہاں تھے، کیونکہ مجاہدین نے ہی وہ جنگ لڑی تھی اور وہ ہی کابل کے حقیقی وارث بھی تھے۔ جنرل ضیاء کو پاکستان کی جانب سے افغانستان میں روس کو شکست دینے کے لیے دی گئی تمام تر قربانیاں اور کوششیں ایک جلد باز وزیر اعظم اور دھوکے باز امریکہ کے ہاتھوں ضائع ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ سن 1987 کے دوران طاقتوروں کے درمیان مذاکرات جاری رہے اور مجاہدین کو اس تمام عمل سے دور رکھا گیا۔ بالآخر اپریل سن 1988 میں امریکہ نے جنیجو حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ کابل میں اس طرح کی حکومت کے ساتھ جنیوا معاہدے پر دستخط کر دے، یہ جہاں امریکہ اور سوویت یونین ضامن کے طور پر موجود تھے۔ افغان جہاد کو سفارتکاری اور دھوکہ دہی کی قربان گاہ پر ذبح کر دیا گیا۔ امریکہ افغانستان سے سوویت افواج کی واپسی کے بعد وہاں افراتفری اور بدامنی کا خواہاں تھا، جبکہ پاکستان کے مفادات ایک مضبوط، محفوظ اور دوستانہ مجاہدین حکومت کے قیام میں پوشیدہ تھے۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں جنرل جان گٹرڈین، جو 1988 میں بھارت میں امریکی سفیر تھے، امریکہ نے جنرل ضیاء کی شہادت کی سازش آشکار کرنے کے جرم میں ان کو ذہنی مریض قرار دے کر ملازمت سے برخاست کر دیا تھا۔ افغان مجاہدین اور پاک فوج دونوں ہی وزیر اعظم کی جانب سے تاریخی نوعیت کے اس عظیم دھوکے پر شدید جلال میں تھے۔ امریکہ اور جنرل ضیاء کے درمیان تعلقات بھی تیزی سے ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ جنیوا معاہدے پر 14 اپریل سن 1988 کو دستخط کیے گئے۔ اس سے پہلے 10 اپریل کو افغان مجاہدین کے لیے جمع کیے گئے ایک بہت بڑے گولہ بارود کے ذخیرے بھی راولپنڈی کے شہر کے بیچوں بیچ دھماکہ ہوا۔ صفحہ نمبر 184 کہ جس سے نکلنے والے ہزاروں راکٹ شہر پر آ گرے اور 1000 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ فوج اور سول حکومت کے درمیان الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ان کے باہمی اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے چلے گئے۔ اوپر ایک تصویر ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ شہر کی اشتراکی ریج اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے سن 1988 میں افغانستان سے پسپائی کا منظر۔ اس کے چند ہفتوں بعد جنیوا معاہدے میں دیے گئے دھوکے کی پاداش میں 29 مئی سن 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو برطرف کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ امریکیوں کے لیے جنرل ضیاء کی مضبوط اور محب وطن حکومت کو تبدیل کر کے ایک غلام نژاد اور کمزور سیاسی حکومت لانے کا یہ ایک سنہری موقع تھا۔ جنرل ضیاء اور امریکیوں کے درمیان تعلقات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ جنرل ضیاء نے اپنے خاندان سے یہ ذکر بھی کیا کہ امریکی انہیں راستے سے ہٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 17 اگست 1988 کو AC-130 طیارہ کے جس میں پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق اور 29 دیگر اعلی عہدیداران بشمول DGI اور DGISI سوار تھے، فضا میں پرسرار دھماکے سے پھٹ گیا اور طیارے میں سوار کوئی بھی فرد زندہ نہ بچ سکا۔ بھارت میں امریکہ کے سابق سفیر جان گٹرڈین نے اس واقعے کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی تخریب کاری قرار دیا۔ امریکہ نے فوری طور پر بھارت میں اپنے سفیر کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے واپس بلا لیا اور ساتھ ہی انہیں محکمہ خارجہ سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ اگرچہ دھماکے میں امریکی سفیر اور امریکی فوج کا ایک اعلی عہدیدار بھی ہلاک ہوا، مگر پھر بھی امریکہ نے اس سانحے کی کوئی تحقیق نہ ہونے دی۔ آج تک اس واقعے کی تحقیقات کی ہر کوشش امریکی مزاحمت کے ہاتھوں سبوتاز ہوتی رہی ہے۔ سن 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور بینظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ افغان مجاہدین جنیوا مذاکرات سے باہر رکھے جانے پر بجا طور پر برہمی اور ناراضگی کا شکار رہی۔ صفحہ نمبر 185۔ اب ان کے سرپرست اعلی اور سب سے قابل احترام حامی جنرل ضیاء الحق بھی ہوائی حادثے سے شہید ہو چکے تھے۔ مجاہدین پیپلز پارٹی کی نئی حکومت اور بینظیر بھٹو کو جہاد کا مخالف سمجھتے تھے اور دونوں جانب اعتماد کا مکمل فقدان پایا جاتا تھا۔ سن 1988 کے اواخر تک افغان جنگ ایک لمبے المیے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 15 مئی سن 1988 کو روس افواج نے افغانستان سے اپنا انخلا شروع کر دیا کہ جو فروری سن 1989 میں مکمل ہوا۔ نجیب اللہ کی اشتراکی حکومت اپنی جگہ قائم رہی اور مزید 3 برس تک مقابلہ کرنے کے بعد بالآخر سن 1992 میں اپنے انجام سے دوچار ہوئی۔ سوویت یونین کی تباہی کا آغاز افغانستان سے انخلا کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا اور وسطی ایشیا کے ساتھ ساتھ مشرقی یورپ کے کئی ملکوں نے بھی سوویت روس سے آزادی کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ کو اب افغانستان میں مزید کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سوویت یونین کا سقوط، محب وطن پاکستانی صدر کا قتل، ایک نئی بدعنوان اور کمزور جمہوری حکومت کا قیام اور جنیوا مذاکرات میں شرمناک طریقے سے مجاہدین کی حاصل کردہ فتح کو شکست میں تبدیل کرنے جیسے اپنے تجزیاتی مقاصد کے حصول کے بعد امریکہ خاموشی سے خطے سے روانہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب سوویت یونین نے اپنے انخلا کا اعلان کر دیا تو افغان مجاہدین کے درمیان پہلے سے موجود باہمی اختلافات بھی ابھر کر سامنے آ گئے۔ جنرل ضیاء کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی قوت نہ تھی کہ جو انہیں مجتمع کر رکھ سکتی۔ جنرل حمید گل آئی ایس آئی کے ایک اور قابل احترام شخص تھے اور انہوں نے مجاہدین کو متحد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر بدقسمتی سے اب اسلام آباد کے پاس کوئی افغان حکمت عملی ہی موجود نہ تھی۔ خطے میں امریکی دلچسپی ختم ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس مستقبل کا کوئی تصویراتی تصور نہ تھا، لہذا تباہ کن واقعات کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ ان پر بحث اور تحقیق آئندہ ابواب میں کی جائے گی، مگر اس وقت سن 1987 کے موسم خزاں میں میں ایک مرتبہ پھر محاذ جنگ پر واپس جانے کے لیے بے قرار تھا۔ اس مرتبہ میری منزل افغانستان کا شمال مشرقی صوبہ کنٹر تھی کہ جہاں روسی فوج اب بھی بڑی تعداد میں موجود تھی تاکہ پاکستان سے مجاہدین کے داخلے کو روکا جا سکے۔ صفحہ نمبر 186 پر ایک تصویر ہے جس میں ایک مجاہد پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، ہاتھ میں رائفل لیے ہوئے۔ صفحہ نمبر 187، باب نمبر 10، مرغابی کا شکار۔ سن 1987 کے موسم خزاں تک میں ایک مرتبہ پھر میدان جنگ میں جانے کے لیے بیتاب تھا۔ کراچی میں مجاہدین اور مسلم ایڈ کے لیے نظم و نسق اور ذرائع ابلاغ اور آرا سازی کی جنگ میں میرے لیے بہت پرتکان مگر نہایت اہم مصروفیات تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے محاذ جنگ پر جانے سے بھی روک رہی تھیں۔ دنیا بھر سے مسلم افراد اور تنظیمیں مجھے نقد اور دیگر عطیات بھیجتے کہ جنہیں منظم کر کے ایک بہترین انداز میں مرتب کیے گئے رسانی کے نظام کے ذریعے پشاور بھجوایا جاتا، لیکن ایک مرتبہ جب مجھے دستی بارود، سوراخ رساں آلہ اور ایک طاقتور فاصلہ پیما دوربین موصول ہوئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سامان کو ذاتی طور پر میدان جنگ تک لے جا کر مقامی مجاہد کمانڈر کے حوالے کروں گا۔ اپنی سادہ ترین نوعیت کے باوجود عام دور بینیں بھی جہاد میں انتہائی بیش قیمت تصور کی جاتی تھی۔ جو بھی سامان، ہتھیار، اسلحہ، کپڑے اور پیسے عرب، چینی اور مغربی ذرائع سے مجاہدین کی امداد کے طور پر آتے، حیران کن طور پر ان میں دوربینیں اور دھاتی سوراخ رساں آلات شامل نہیں ہوتے تھے۔ یہ دونوں آلات یا تو الگ سے نجی ذرائع سے حاصل کیے جاتے یا پھر بازار سے خریدے جاتے، اور میدان جنگ میں ان کی رسد ہمیشہ کم جبکہ طلب زیادہ ہوتی۔ میدان جنگ میں جانے سے پہلے میں عموماً بازار سے عام استعمال ہونے والی دوربینیں خرید لیتا اور انہیں مقامی کمانڈوں کے حوالے کر دیتا کہ جو ہمیشہ انہیں جذبہ تشکر کے ساتھ قبول کرتے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 17 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 18 میں سنیں۔